نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے. تھوڑا سا ہم پچھلے پارے کے ساتھ اس پارے کو ملا کر شروع کریں گے. پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کا قصہ تھا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور چننے کے بعد اپنے گھر کا کام لیا. نہ صرف یہ ہے کہ گھر بنوایا بلکہ گھر کو صاف رکھنے کا حکم بھی دیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے دین کا کام کروانا ہے تو صرف اس کو نہیں چننا، اس کے گھر والوں کو بھی چننا ہے. بہت ہی خوبصورت ربط دیکھیں گے آپ، جو شاید کبھی آپ نے غور کیا ہو آج سے پہلے، اور اگر ہم یہ تھیم نہ چوز کرتے تو میں بھی غور نہ کرتی. پچھلے پارے یعنی پارہ نمبر 1 کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کا ذکر تھا، اور اس دوسرے پارے کے آغاز میں ہی حضرت ہاجرہ، جن کو بعض جگہوں پہ حضرت ہاجر بھی کہا گیا، ان کا اور اسماعیل کا ذکر ہے. ان دونوں کو جوڑ دیجئے تو یہ ایک خاندان بنتا ہے. ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، ہاجرہ علیہ السلام والدہ ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں. اللہ نے ان کو ابھی تک اتنے ہی بچے دیے تو ایک پورا گھرانہ بن کر اللہ کے دین کی خدمت کرتا دیکھتا ہے. پچھلے پارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ لگایا. جوان بیٹے کو باپ نے ساتھ لگایا، دعائیں مانگی، اللہ کا گھر تعمیر ہوا، اور اس گھر کی تعمیر کے دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر دی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، وہ رسول بھیج کے جس کے لیے یہ سب کچھ تیار کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4000 سال کے بعد اس دعا کے مانگنے کے اس دنیا میں تشریف لائے. یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس دوسرے پارے کے آغاز میں ہی کچھ باتیں قبلے کی تبدیلی سے متعلق ہیں. تھوڑا سا سمجھ لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت اعلیٰ مقام دیا. آپ سے پہلے یہ مقام بنی اسرائیل کو دیا گیا. سورت بقرہ تقریباً 250 سپاروں پہ مبنی ہے. پہلا پورا پارہ جو ہم پڑھ چکے اللہ کی توفیق سے، اس میں خاص طور پہ 10 رکوع، اور عام طور پہ دیکھا جائے تو پوری ہی سورت ماضی کے مسلمان یعنی بنی اسرائیل، جن کو آج کے دور میں ہم یہود کہتے ہیں، ان سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ کے مختلف ادوار ہمارے سامنے رکھے، اور اس کے بعد آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ تھا. پارہ شروع ہوا تھا الحمدللہ کے جذبے سے. ایک خوبصورت احساس دیا گیا کہ اگر تمہاری زندگی میں اللہ کی ذات آ گئی اور تم نے اپنا تعلق باللہ مضبوط کر لیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین تمہارا شعار نہیں، تمہارے دل کی پکار بن گیا، اور جب تم نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کو دل کے سارے شکوک و شبہات سے پاک کرتے ہوئے اس کتاب کو پکڑا، تو گویا کہ تمہاری یہ دعا تو قبول ہو گئی کہ دین الصراط المستقیم. لیکن تم نے اس کتاب کو تھامنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ یہ اس وقت میرے آپ کے بہت غور سے سننے کی بات ہے. مجھے ایسا بالکل نہیں لگ رہا کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دشمن بھی تھے، اور اسلام کا بالکل ایک وجود لوگوں کو نہ ہونے کے برابر دکھتا تھا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور میں میرے آپ کے سامنے بھی یہی حالات ہیں. پارہ نمبر 2 جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس پارے کا جو بنیادی تھیم ہے وہ ہے ماں اور بچے کا رشتہ. چونکہ رشتوں کی بندش لے کر ہم اس سال پڑھنے لگے ہیں، اس پارے میں ہم ایک ماں کی تڑپ دیکھیں گے، اور جو ہمیں پھر اس کے بعد اگلے پارے میں بھی دکھے گی. جب تک کسی معاشرے کی مائیں سیدھی نہیں ہوں گی، معاشرے سیدھے نہیں ہوں گے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، بچے رسپیکٹفل نہیں رہے، لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بچوں کو مائیں کیسی چاہیے. ایک ہوتا ہے بچے کا ماں سے تعلق، آج وہ نہیں موضوع، آج کا موضوع کیا ہے؟ ماں کا بچے سے تعلق. اور یاد رکھیے اس میں باپ کو نہیں لائیں گے, پوری کوشش کریں گے کہ صرف ماں کا تعلق ہو. اور ہم دیکھیں گے جب بھی مائیں درست ہو گئیں اولادیں بھی درست ہو گئیں, جیسی ماں ویسا بچہ. تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی نسلیں دوں گا. یہ کسی کا بھی قول ہو بات درست ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی امت کے لیے تبدیلی ام لازم ہے. پچھلے پارے میں چونکہ بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا تھا ایک امت کے ناطے, آج ہم جتنا بھی حصہ پڑھیں گے سورت بقرہ کا انشاءاللہ یہ پورے کا پورا میرے اور آپ کے لیے ہے. سورت بقرہ کو سورت الامتین کہتے ہیں, دو امتوں کی سورت. پچھلی امت کا حصہ پڑھ چکے, عبرت بھی لی اور غور و فکر بھی کیا. آج ہم پورے کے پورے اپنے بارے میں سوچیں گے کہ امت مسلمہ بننے کا حال کیا ہے. تو اس بارے میں آپ کو مجھے جو میسج دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اگر آج کے مسلمان 2019 اور اس سے آگے والے اور اس سے پیچھے کے کچھ دور کو لے لیجئے, اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل سے لیا, تو آپ کو پہلے اچھی مائیں تیار کرنی پڑیں گی. بڑے غور سے ایک جملہ سنیے گا. لوگ کہتے ہیں بچوں کی تربیت کیجئے, میں کہتی ہوں ابھی نہیں, کریں گے, لیکن پہلے ماؤں کی تربیت کی ضرورت ہے. یہ دور جس سے آپ اور میں گزر رہے ہیں یہ ماؤں کی تربیت کا دور ہے, یہ ٹیچرز کی استادوں کی تربیت کا دور ہے. اگر ایک نسل تربیت شدہ ماؤں کی گزر گئی تو پھر بچے تو وہی ہوں گے جو حسن اور حسین تھے اور جو عیسیٰ اور یحییٰ اور زکریا جیسے تھے. ماں جیسی ہوتی ہے بچہ ویسا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ لکھ کر دیکھیے تو ام حمزہ میم میم اور لفظ امت دونوں کا روٹ ایک ہی ہے, یعنی جیسی ماں ہوتی ہے ویسی نسل نکلتی ہے. تو آج کے پارے میں ہمیں تربیت اولاد کا وہ نقطہ جو ماں سے متعلق ہے وہ بہت دکھے گا. ہم اس میں انشاءاللہ جہاں موقع آتا جائے گا ساتھ ساتھ دیکھیں گے. لیکن اس پورے پارے میں ہم کیا پڑھیں گے؟ پہلی بات ہے کہ بچوں کی تربیت کا آسان حل کیا؟ آپ خود ٹھیک ہو جائیں اور آپ اپنے بچوں کو اور خود کو قرآن سے جوڑ لیں, قرآن ان کو سکھا دے گا. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو, قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا. پھر اس بارے میں انسانی معاملات میں یتیموں کے حقوق کی بات بھی ہے کہ کس طرح ان کا مال ناحق کھا لیا جاتا ہے. پھر اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو آپ کو مجھے دی جا رہی ہے جب بھی ہم شروع میں پڑھیں گے وہ امت وسط ہونے کے ناطے سے ہے. یہیں بتا دیتی ہوں, تین بار کل میں نے جان کر یہ بات بولی, اللہ کی پہلی پکار, پھر دوسری پکار, پھر تیسری پکار, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہ پکار تھی ماضی کے مسلمانوں کے لیے, مدینہ میں رہنے والے وہ قبائل جو اللہ کے نبی کے ارد گرد تھے, جن سے بڑی امیدیں تھیں, جن پہ نظریں لگی ہوئی تھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور اس شہر میں دین کا کام کھل کے ہوگا. لیکن وہی ہوا جو تنگ دل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. متعصب لوگ صرف اپنے نام کو پرموٹ کرتے ہیں, ان کو اپنا گروہ کا برا بھی اچھا لگے گا اور دوسرے کا اچھا کام بھی برا لگے گا. اور سگے سوتیلے کا فرق کہتے ہوئے ہمارے فرقے سے نہیں, ہماری جماعت سے نہیں, ہمارے گروہ سے نہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے. در پردہ آپ سے فائدہ اٹھاتے تھے, کھل کے سامنے نہیں آتے تھے. انا تھی, حب جاہ تھی, حب مال تھی. اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں تین دفعہ ان کو ریمائنڈنگ کالز دیں, جیسے ایئرپورٹس پہ آپ ایک کال سنتے ہیں کہ مسافروں کو آخری بار کہا جا رہا ہے کہ جہاز میں جا کر بیٹھ جائیں. جب تینوں پکاروں پہ انہوں نے کچھ بھی نہ کیا, کان نہ دھرے, تو آج یہاں اس پارے کے آغاز میں اللہ اپنے نبی کو ایک پکار دے رہا ہے اور وہی پکار آج آپ کے میرے سامنے ہوگی. ابھی ہوا کچھ نہیں, لیکن اللہ اپنے نبی کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ یاد رکھو منصب بدلنے والا ہے, امامت بدلنے والی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ تختہ الٹنے والا ہے. اور آپ کے میرے آج کے دور کے حساب سے دیکھیے کہ ایک حکومت کو ہٹا کر دوسری حکومت کو لایا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے, دنیا کی سب سے مشکل چیز جس کو کوئی قبول کرے وہ تبدیلی ہے. یہ بھی آپ جو آوازیں بنا رہے ہیں نا, یہ تبدیلی ہے. آپ باہر سے آئے اور آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں, کسی کو اپنی جگہ پسند نہیں آ رہی, کسی کو بیگ رکھنا سمجھ نہیں آ رہا, کسی کو پیج پلٹنے نہیں آ رہے, کسی کا فون بج رہا ہے. تبدیلی ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. موسم آتا ہے, اچھا بھی آئے تو بھی تبدیل ہوتے ہوئے, گرمی سے سردی, سردی سے گرمی, لوگ کہتے ہیں گرمی آ گئی, ٹھنڈ لگ گئی. تو یاد رکھیے اللہ نے یہاں اس پورے پارے کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی، یہ بہترین طریقے سے گائیڈ لائن ہے کہ کیسے چینج کو قبول کرو زندگی میں. وہ انسان جو اپنی زندگی کے بدلتے ہوئے حالات میں اپنے آپ کو ڈھالتا نہیں ہے، یاد رکھیے وہ بہت جلدی تھک جاتا ہے، وہ بہت جلدی گھبرا جاتا ہے. فلیکسیبل انسان، ریلیکسنگ انسان بڑے سے بڑے رولر کوسٹر کے نیچے سے بھی گزر جائے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کسی کی زندگی میں ہلکی سی بات آ جائے اور وہ اسی کے اوپر اپنے آپ کو بیمار کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو ہٹایا اور امت مسلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے سامنے موجود اصحاب کی صورت میں تھی، اور آج دنیا کے اس نقشے پر تقریباً 4 بلین یا اس سے کم و بیش مسلمانوں کی صورت میں ہے. آج کا پارہ آپ کے میرے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ڈال دے گا، امت وسط ہونے کا تقاضا. چھوٹی موٹی نیکیوں سے بات نہیں بنے گی، چھوٹی موٹی کوششوں سے بات نہیں بنے گی، تہجدیں تراویاں پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، 8 کی بجائے 20 بھی پڑھ لو تو بات نہیں بنے گی، ہر سال عمرے پہ جانے کی خواہش رکھو گے تو بھی حالات نہیں سنوریں گے. تم کچھ نہ کچھ تو دین کے لیے کرنا چاہیے یہ کہو گے تو بات نہیں بنے گی. بلکہ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا کا تقاضا کیا ہے کہ جان مال سب کچھ اس کی راہ میں لگا دیں، تن من دھن سب کچھ اس کا. یہ مت کہیے کہ کچھ تو لگانا ہے، یہ کہیے سب کچھ لگانا ہے. یہ مت کہیے کہ مجھے اللہ کے رستے میں کچھ حصہ ڈالنا ہے، یہ کہیے کہ مجھے حصہ بننا ہے. یہ مت کہیے کہ چلے کچھ تو اللہ کو بھی دے دیں، یہ کہیے سب کچھ اللہ کو دینا ہے. اور ایسے وقت میں سب چلا جائے ابو بکر کی طرح، ان کا گھر خالی ہو گیا، پرواہ نہیں، پھر آ جائے گا، اس سے بھی اچھا آئے گا. سارا مال دے دیجئے، پھر آ جائے گا. اور اگر جان دینی پڑی تو شہداء کی صورت میں جان دیتے دیتے ایک پیغام دے کر جائیں گے کہ ہم نے دین کی خاطر اپنی زندگی کو دے کر لوگوں کو دکھا دیا کہ مقصد کتنا پیارا ہوتا ہے. پھر اس بارے میں ہم اپنا جائزہ بھی لیں گے اللہ سے محبت کا. مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ ہوم ورک کیا ہوگا، ہینڈ ریز کیجئے کہ آپ کو جو کام دیا گیا تھا کہ پارے کو پڑھیے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کو ہائی لائٹ کیجئے. کتنے لوگوں کو اس کا موقع ملا، شاباش ہے ان کے لیے، دعائیں ہیں ان کے لیے. اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سن کے ماننے والا بنا دے. پھر اسی طرح سے اس پارے میں آزمائشوں کا بہت ذکر آئے گا. صبر ہے، لیکن یہ بیماریوں اور دکھوں اور تکلیفوں کا صبر نہیں ہے، یہ راہ حق کے تقاضوں کا صبر ہے. اس وقت آپ میں سے بہت سارے انصار اللہ بن کر اپنی اپنی لوکیشنز پہ بیٹھے ہیں، کچھ لندن میں، کچھ پیرس میں، کچھ اوسلو میں، کچھ یہاں میرے سامنے موجود ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جن کو میں نہیں جانتی بھی ہوں گی اور وہاں بھی بیٹھیں گے. یاد رکھیے اس وقت آپ کا میرا صبر امت وسط ہونے کا تقاضا نبھانا ہے. اگر فرض نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، آج جمعہ تھا، جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے، تو یقین کیجیے آپ کا یہ 2-3 گھنٹے کا صبر آپ کو بہت ساری تکلیفوں سے بچا لے گا، اور یقین رکھیے کہ اللہ کی مدد آئے گی. پھر اس بارے میں ہم دیکھیں گے کہ الہ حکم الہ واحد، الہ ایک ہے، حکم بھی اسی کا، شریعت بھی اسی کی، راستہ نبیوں کا بتایا ہوا. اور خاص طور پہ پھر اس بارے میں آیت بر آئے گی، آیت 177 لئیس البر کی صورت میں اللہ نے ہمیں اس میں بتانا ہے کہ نیکیوں کا سفر جڑ سے شروع کیجئے. پہلے جڑیں بنتی ہیں، پھر تنا بنتا ہے، پھر شاخیں بنتی ہیں، پھر پتے، اور آخر میں پھل. ہم جب نیکیوں کی طرف آتے وقت پتوں سے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈھہ جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے وہ تعلق باللہ کو مضبوط کرنا ہے، عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، توکل، صبر، شکر اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. اور اس بارے میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ نیکیوں کا شوق تو ہر ایک میں ہوتا ہے، لیکن پورا نیک بننے کا طریقہ کیا ہے، اپنے آپ کو نیک بنانا ہے. اور اس بارے میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ادھورا اسلام کچھ بھی نہیں ہوتا. پچھلے بارے میں پڑھا تھا فتو منون ابی بادل کتاب، کیا تم دین کے بعض حصے پہ عمل کرتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. اس بارے میں ہم پڑھیں گے ادخلو فی السلم کافا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. گویا کہ آپ کو مجھے اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ایک پورا لائف پیکج دیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے یہ کام چاہتے ہیں کہ ہم ادھورا دین چھوڑ کر پورا لے لیں. کناروں پہ رہنے والے اکثر ڈوب ہی جایا کرتے ہیں، سمندر میں تیرتی کشتی کے اندر اگر مڈل میں بیٹھیں گے تو ڈر کم لگے گا. یاد رکھیے اس پارے سے آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ جب مائیں خود پوری کی پوری دین میں داخل ہو جاتی ہیں تو اولادوں کو پھر کہنا نہیں پڑتا بلکہ وہ دیکھ کر ہی کرنے لگتے ہیں۔ ایک خاتون نے ایک بچے کو بس میں مطالعہ کرتے دیکھا، نظر پڑی تو ساتھ بیٹھی ماں کے ہاتھ میں بھی کتاب تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر آ کر پوچھتی ہے کہ بہن، یہ تو بتاؤ آپ نے اپنے بچے کو بک ریڈنگ کی عادت کیسے ڈالی؟ کہنے لگی، کہاں سنتے ہیں یہ، یہ تو مجھے دیکھ دیکھ کے پڑھنے لگ گیا۔ یہ ہے آج کا پارا، اپنے آپ کو سیدھا کرتے جائیے، سب سیدھے ہوتے جائیں گے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں لیکن اصل بات نہیں ہے، اور اس بارے میں ہم پڑھیں گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں دور نہیں ہوں۔ دعا اللہ اور بندے کے بیچ کا ایک راستہ ہے، خود بھی مانگنی ہے اور دوسروں کو بھی اللہ ہی سے جوڑنا ہے۔ پھر اس میں ہمیں کچھ وہمی باتوں سے بچنے کا اشارہ ملے گا کہ اسلام میں وہم، توہم پرستی اور اس طرح کی بیکار باتوں کا کوئی تصور نہیں، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی راہ میں خرچ۔ اپنے ہاتھوں کو روک لیا اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، تو یاد رکھیے دشمنوں کا سارے کا سارا ہدف آسان ہو جائے گا۔ اور پھر اس میں انشاءاللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور ایک اور بات کر کے چلتے ہیں آگے، اور وہ کیا ہے کہ جب چلیں گے تو مشکل تو پڑے گی، اور مشکل آئے گی تو صبر کرنی پڑے گی، اور یہ نسل جس سے اس وقت میں اور آپ گزر رہے ہیں ان کا صبر تو کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا۔ اگر آج میں اور آپ اس دین کو قائم کرنے کے لیے مشکلات نہیں سہیں گے تو کل ہمارے بچے، ہمارے بچوں کے بچے، پوتے، نواسے، پھر ان کے پوتے، ان کو اس سے بہت بڑی تکلیفیں سہنی پڑیں گی۔ آج اگر ہم باتوں کے تیر نہیں سہ سکتے تو اللہ نہ کرے اگلی نسل کو سینوں پہ تیر سہنے پڑیں گے۔ گاجر مولی کی طرح وہی نسلیں کٹیں جن سے پچھلی نسل نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، اگر اس ہال میں صفائی کی ڈیوٹی دو مختلف گروہوں کے ذمے ہوں، ایک شام کو اور ایک صبح کو، اگر شام والے صحیح صفائی کر کے نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ صبح والوں کو دگنی صفائی کرنی پڑے گی۔ بس اگر اس نسل نے وہ کام نہ کیا جو مطلوب ہے تو یاد رکھیے پھر اگلی نسلوں کو اور زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے ہم اپنے حصے کا کام کر لیں۔ شروع کرتے ہیں یہ پارہ آیت 142 سے شروع ہوتا ہے، ماں کا رشتہ بچے سے کیسے جڑتا ہے یہ پورے پارے میں ہم دیکھتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کے آغاز میں ایک پیغام دیتے ہیں، موضوع لکھ لیجئے، میں آپ کو رکوع وائز موضوع لکھواؤں گی اور بیچ میں کچھ اہم آیات کے الگ سے ٹاپک بھی لکھا دوں گی۔ پہلے رکوع کا ٹاپک ہے قبلہ بدلا تو امامت بدل گئی۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا، ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر دے، ہدایت دے دے۔ تحویل قبلہ کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ آپ سمجھ لیجئے مکہ کی پوزیشن ایسے ہے جیسے اس وقت یہ اسٹیج، اور مدینہ اس کے آگے آتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اگر ریسپشن تک دیکھیے تو ادھر بیت المقدس تھا جو پہلا قبلہ تھا دوسری امتوں کا۔ خانہ کعبہ تو شروع سے تھا لیکن بیچ میں ایک عرصہ ایسا گزرا کہ بہت سارے لوگوں کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے تو سامنے قبلہ ہوتا، اور اس کے تھوڑا دور چلے جائیں تو سیدھا خط کھینچے تو ملک شام تک کھنچتا تھا۔ مدینہ میں آنے کے بعد ایک سوال ابھرا کہ مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ چونکہ مدینہ میں یہود کی کثرت تھی اور وہ اس وقت اس دور کے دیندار مشہور تھے، لوگ ان کو دین کے نام سے جانتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنائی، اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیا، بڑے کھلے دل سے ہاتھ بڑھایا، اور دل پہ جبر کرتے ہوئے کہہ لیجئے اپنے دل کے میلان سے ہٹتے ہوئے بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ بڑے حوصلے کی بات ہے، ہم تو کسی کی مسجد میں نہ پڑھیں، کیوں کہ وہ مانوس ہو جائیں، ان کو یہ نہ لگے کہ اللہ کے نبی کو ان کے مقابلے پہ آ گئے ہیں۔ لیکن آپ کا دل خوش نہیں تھا۔ تقریباً 16-17 مہینے ایسے ہی ہوا۔ آپ اللہ کی طرف دیکھا کرتے تھے آسمان پہ کہ اللہ جب حکم دے گا تو میں مان جاؤں گا۔ اصل میں ایک تو وجہ یہ تھی، دوسری یہ تھی کہ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے تو ہجرتوں کی داستانیں، قربانیوں کی داستانیں اپنے وجود پہ لکھوا لیں، لیکن وہ لوگ جو اس درمیانی عرصے میں اسلام میں داخل ہوئے مدینہ میں آنے کے بعد، اب ان کا امتحان تھا۔ کیا یہ اللہ کے حکم کو پوچھتے ہیں یا یہ اپنے رسم و رواج کو پوچھتے ہیں؟ تو اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نبی کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ اب قبلہ بدلا جائے گا، اور ابھی سے یاد رکھیے گا کہ جب تبدیلی آئے گی تو لوگ مائنڈ کریں گے۔ جیسے اب آپ قرآن پڑھتی ہیں، اس دوران آپ کے بھی قبلے بدلے جائیں گے، آپ کی پسند ناپسند میں ڈھلے گی، ناپسند پسند میں ڈھلے گی۔ تو جب بھی کسی نے اللہ کے پیغام کو اپنے جسم پہ اور اپنی زندگی میں لاگو کیا، کچھ آوازیں تو اٹھتی ہیں، ان کو کیا ہو گیا، یہ کدھر چل پڑے، یہ تو اچھی بھلی تھی، یہ عورتوں کو کیا ہو گیا، ان کو تب کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ریئیکشن سے نبٹنے کا طریقہ سکھا دیا، اور وہ کیا تھا کہ تم اپنا کام کرتے رہو، بحثوں میں نہ پڑو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی حکم ماننے پہ مجبور کرتی ہے۔ عین نماز کے دوران قبلہ بدلا، ظہر کی نماز تھی اور ایک رکعت پڑھ چکے ہیں یا دو رکعت پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوتا اور قبلہ اس طرف ہے، اور نماز کے دوران امام یہاں سے ہٹ کے ریسیپشن پہ جائے اور آپ سب کو پلٹ کر ادھر جانا پڑے، پہلی تو بات ہے شور کتنا ہوگا، آوازیں کتنی اٹھیں گی، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، نماز خراب کر دی، توڑ دی۔ لیکن صحابہ خاموش تھے، سمع و اطاعت کا وہ خوبصورت مجموعہ تھے کہ جس کی آج پھر ضرورت ہے۔ اور حقیقت میں پھر یہ ان کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کی بات تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے خاموشی سے اس حکم کو مان لیا۔ آپ اور میں اپنے اوپر لیں، اگر ہم وہاں موجود ہوتے، قبلے کی تبدیلی کا حکم آتا، مڑ جاتے کہ بحث کرتے، ایفس اینڈ بٹس، پروز اینڈ کونز، ہائے کیا یہ وہ، ہم تو سوال جواب کا سیشن شروع کر دیتے اور آپس میں جھگڑے، آپس میں لڑ لڑ مرتے۔ نہیں، حد تک ایک صحابی وہاں سے قبلے کی تبدیلی کے بعد نماز پڑھ کر گئے ایک اور گاؤں میں، وہاں بھی نماز ہو رہی تھی، صرف کھڑے ہو کر ایک آواز دی، لوگوں میں تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ادھر نہیں ادھر مکر کر کے نماز پڑھی ہے۔ کوئی آواز نہیں اٹھی، کوئی حنفی شافعی اور وہابی سنی شیعہ کا کوئی طعنہ نہیں دیا، اتنا ٹرسٹ تھا مسلم سوسائٹی میں ایک صحابی پہ سب کو نماز کے دوران قبلے تبدیل کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کا دل کمپس کی طرح ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم سن کر مانتا ہے۔ پچھلے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس جدو آدم فسجدو، کیا وہ آدم کو سجدہ تھا؟ نہیں، وہ اللہ کے حکم کو سجدہ تھا۔ تو جس طرح آدم کو وہاں سجدہ کر کے اللہ کا حکم مانا گیا، صحابہ کرام نے بھی اللہ کے حکم کو مان لیا۔ تو اپنے آپ کو اس بات پر رکھیے، کیا مجھے سب سے زیادہ اللہ سے پیار ہے؟ میرا خاندان کچھ بھی کرتا پھرے، کیا میں اللہ کا حکم سن کر ماننے کو تیار ہوتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے حکم کے آگر کسی اور چیز کو ترجیح تو نہیں دیتی؟ اللہ نے جواب کتنا خوبصورت دیا، کیوں بحثے کرتے ہو؟ قل للہ المشرق والمغرب، اصل چیز تو اللہ کی اطاعت ہے۔ ایک بندہ مومن کو کبھی بھی یہ حق نہیں رہا کیا کہ جس چیز کو اللہ اس کے لیے واجب کر دے وہ اس پر اعتراض کرے۔ اللہ کے حکموں پہ اعتراض کرنے والے لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، عقل مند وہ ہیں جو رب کے حکم کو مان لیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا، اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، وہاں ابراہیم تھے، اگر قبلے کی تبدیلی کے وقت بھی ابراہیم ہوتے تو وہ فوراً منہ موڑ لیتے۔ جو اللہ کے حکم سے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کو تیار ہو گئے، ان کو قبلے کی طرف جانے میں کیا مشکل تھی؟ تو اصل میں یہ کردار تھا۔ ابراہیم کے اللہ نے کتنے امتحان لیے تھے، اذ ابتلا ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، عقل کا امتحان، سوچ کا امتحان، کیا کچھ مشکلات تھی۔ لیکن سچا مومن، یاد رکھیے، تیاری نہیں کرتا کہ پیپر ہونے والے ہیں تیاری کر لو، وہ تو ہر وقت کا پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ کانشیس نہیں ہوتا کہ اچھا اب اس وقت میں مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بلا سوچے سمجھے اللہ کے حکم ماننے والا بنا دے، اور پھر اس کے بعد وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ہے اس آیت کا ٹاپک، لکھ لیجئے، امت کی تبدیلی، امت کی تبدیلی وقت کی ضرورت تھی، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے جس قبلے پر تم پہلے تھے۔ اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لے کہ رسول کا سچا تابے دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، گویا کہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ جن کے لیے اللہ آسان کر دے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا، یہ قبلے کی تبدیلی تھی۔ آپ نے پاکستان میں کئی دفعہ ایک حکومت کو ہٹا کر دوسری کو لاتے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے نیوز بلٹن آتے ہیں، ٹی وی پہ سیریمنیز ہوتی ہیں، پھر حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے، اور افسوس کے ساتھ ہے بعض دفعہ تو شرلیاں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور مٹھائیاں بٹتی ہیں کہ مبارک ہو ہم آگے، اب دیکھو ہم کرتے کیا ہیں۔ یہاں کتنی خاموشی سے امت وسط کے منصب پہ فائز کر دیے گئے وہ اصحاب رسول جنہوں نے 13 سال مکہ میں اور 1.5 سال مدینہ میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا پہ اپنے نقشے پاؤں رکھے، اپنے قدم رکھے۔ یاد رکھیے گا، سارے عہدے آپ کو ملیں گے، ایک وقت آئے گا آپ آل راؤنڈر بن جائیں گے، شرط یہ ہے کہ پہلے قربانیاں تو دیجئے، ثابت تو کیجئے آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیے، یہ آپ کا میرا کام ہے۔ پہلے حضرت نوح کا دور تھا، اللہ نے ان سے دین کا کام لیا، معجزانہ طور پہ لمبی عمر دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا، کیا تم نے میرا پیغام بندوں کو پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے جی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح کی قوم کو بلائیں گے، کیا تم عالم یاتی کم نذیر، آئے تھے کوئی ڈرانے والے؟ کہیں گے کوئی بھی نہیں آیا۔ اتنی ڈھٹائی سے انکار کریں گے۔ اب حضرت نوح کے لیے یہ بڑا مشکل وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے نوح اگر آپ گئے تھے تو گواہ پیش کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لائیں گے، اور امت محمد جو آپ اور میں ہیں یہ حضرت نوح کی سچائی کی گواہی دیں گی۔ قوم نوح کہے گی اللہ یہ تم سے بہت دیر بعد میں آئے، ان کو کیا پتہ، ان کا کیا معاملہ ہے، ہم نے کیا کیا؟ پھر پوچھیں گے وہ مسلمانوں تمہیں کیسے پتہ ہے کہ نوح آئے تھے؟ تو مسلمان کہیں گے ہم نے اس قرآن میں پڑھا کہ نوح آئے، ایک تو پوری صورت ہی حضرت نوح پہ ہے۔ مثال سمجھیے، قیامت کے دن آپ کی میری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شان رکھی کہ انبیاء کرام کے گواہ بن جائیں گے جبکہ ان کی قومیں ان کو جھٹلائیں گی، ہے یہ شرف ہمیں نصیب؟ لیکن یہ شرف اس کو ملے گا جو دنیا میں شہادت حق کا کام کرے گا۔ آج کے دور میں خاموش بیٹھے رہنا نفاق ہے، آج کے دور میں ذاتی مصیبتوں دکھوں بیماریوں کو روتے رہنا یہ ناشکری ہے، اور آج کے دور میں صرف اپنے بچوں کی شادیوں کے خواب دیکھنا اور ان کے گھروں اور گھروں کے گھر بنانے کے تمنائیں کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج جتنی ضرورت ہے امت وسط کو اپنا کردار ادا کرنے کی شاید کبھی تاریخ میں اتنی نہیں تھی۔ آج ہم میں سے جو بھی یہ ذمہ داری محسوس کرے گا تو ایسے لگے گا کہ جیسے کندھوں پہ اتنا بوجھ آ گیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کے ساتھ آپ کا میرا نام جوڑ دیا، کل تک اللہ کا کلام فرشتے کے ذریعے قلب رسول پہ نازل ہوتا تھا، آج میں اور آپ اس گولڈن چین کا اضافہ ہو گئے۔ اللہ ہمیں ہمارا مقام سمجھا دے۔ آج کی ماں کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، اگر چھوٹے سے بچے کے لیے ماں یہ خواب دیکھنے شروع کر دے تو بہت عرصہ نہیں گزرے گا کہ 16-17 سال کے بچے بھی محمد بن قاسم کی طرح اور معوذ اور معاذ بن افرا کی طرح اللہ کے دین کو سرو کرنے لگ جائیں گے۔ اصل بات کیا ہے کہ قبلے کی تبدیلی اصل میں ایمان پرکھنے کا ایک امتحان تھا کہ کون جاتا ہے اور کون نہیں جاتا۔